بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحوية كشرح كدرس جاريه، اور آج کی نشست میں ایک اہم موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ. عقیدے کے اصول میں سے ایک نیا اصل سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر. قرآن مجید کے تعلق سے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا قرآن مجید کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس موضوع پر بات کی جائے، تفصیل بیان کی جائے؟ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے سلف کا عقیدہ پڑھتے ہوئے، تقریباً عقیدہ کی ہر کتاب میں اس مسئلے کا ذکر ضرور ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. کیا کوئی ایسا مسلمان بھی جو یہ شک کرتا ہے کہ قرآن اللہ کے کلام نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہیں پہ کوئی خرابی ہے، کوئی خلل ہے، جس کی وجہ سے بہترین صدیوں سے لے کے آج تک ہم بیان کرتے جا رہے ہیں علماء کے اقوال کو کہ مسلمان کا صحیح عقیدہ ہونا چاہیے. اور صحیح عقیدے میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، بشر کے کلام نہیں ہے. وہ کون سے گروہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وجوہات تھیں؟ کیا ان کے دلائل تھے؟ ان دلائل کا کیا رد ہے؟ کہاں سے غلط فہمی ہوئی؟ اور یہ صحیح عقیدہ قرآن کے تعلق سے کیا ہے اور کیوں ہے؟ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. امام صاحب فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، بے شک قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَةٍ قَوْلًا، اسی سے ابتدا ہوئی ہے، وہ بار تعالیٰ کی فرمائی ہوئی بات ہے. بلا کیفیت قولا، بغیر کسی کیفیت کے اپنے رسول پر بطرق وحی نازل فرمایا. اور جمیع مسلمان اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے اور مخلوق کے کلام کی طرح مخلوق نہیں. لہذا جو شخص قرآن سنے اور یہ کہے کہ وہ انسان کا کلام ہے تو وہ کفریہ بات کہتا ہے. اور ایسے انسان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے اور اسے جہنم کی دھمکی دی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سأصلیہ سقر، میں عن قریب اسے جہنم میں ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ کی یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو یہ کہتا تھا ان ھذا الا قول البشر، یہ تو انسان کی باتیں ہیں، بس ہمیں یقین ہے کہ قرآن مجید خالق بشر کا کلام ہے اور کسی بشر کے کلام کے مشابہ نہیں ہے. یہ چند جملے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے جنہیں امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس عظیم اور پیارے عقیدے میں بیان فرمایا ہے. اے دیکھتے علماء کے اقوال، ان جملے کے تعلق سے. العلامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات جو امام صاحب نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے اسے نقل کیا ہے شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 507 میں، یہ دلیل کے طور پر بیان فرمایا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ قرآن مجید کے تعلق سے. اور الشارح ابو العز الحنفی ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اپنی شرح میں، اور یہ جو باتیں امام مجاہد الطحاوی نے بیان فرمائی ہیں قرآن کے تعلق سے یہی حق بات ہے، اور اسی پر دلالت اور حجت موجود ہے قرآن اور سنت میں. جو تدبر کرتا ہے قرآن اور سنت کی، دیکھیں شرط دیکھیں، جو تدبر سے غور و فکر سے قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث قرآن مجید کے تعلق سے غور و فکر سے پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، تو اس کے لیے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن مجید کے تعلق سے، کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ابتدا ہوئی ہے، انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی ہم کیفیت نہیں جانتے بلا کیف، اور کلام البشر نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے کہ کلام البشر ہے وہ کافر ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں، علامہ البانی نقل کر رہے ہیں امام ابن حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں سے چند باتیں. کتاب اور سنت کی دلالت موجود ہے اس عقیدے پر، اور اسی پر گواہی دی ہے الفطرۃ السلیمہ نے، جو سلیم فطرت ہے، جو شرک بدعات خرافات اور اہل الکلام کی گندی باتوں سے آلودہ نہیں ہوئی، یہ فطرت السلیمہ جو ہے یہ بھی گواہی دیتی کہ یہی ہمارا عقیدہ قرآن مجید کے تعلق سے. جیسا فرماتے ہیں وہ فطرت سلیمہ جو تبدیل نہیں ہوئی شبہات اور شکوک سے اور باطل آراء سے، باطل رائے سے، غلط فہمیاں، شکوک اور شبہات اور غلط لوگوں کی رائے کی بنیاد پر، نظریات کی بنیاد پر کوئی بھی شخص اگر قرآن کے تعلق سے اس بات کو جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ بھی دلیل پیش کرے. اگر نہیں اس کے پاس دلیل قرآن مجید میں سے یا صحیح حدیث میں سے، تو اس کا مطلب ہے وہ شخص جھوٹا ہے اور وہ محض اپنی ہوا نفس کی پیروی کرنے والا ہے، قرآن اور سنت کی سلف صحیح اور منہج کی پیروی کرنے والا نہیں ہے. شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ ان جملوں کے تعلق سے، عقیدہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد، یہ لازم ہے کہ قرآن مجید پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. تو پہلی بات، قرآن کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. یہ نوٹ کرتے جائیں تاکہ پتہ چلے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلی بات قرآن کے تعلق سے، القرآن کلام اللہ، نمبر ایک ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. جیسا فرماتے ہیں کیونکہ وہی قرآن ہے جسے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ جو قرآن ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے اور نہ ہی جبریل علیہ السلام کا کلام ہے، یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کلام فرمایا ہے اور جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید کو سنا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو جبریل علیہ السلام سے سنا ہے، اور پھر پوری امت نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو لیا ہے. یہ ترتیب ہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی ابتدا ہوئی، یعنی حقیقتاً کلام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، نہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام. اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن منہ بدا کہ یہ کیوں یہاں پہ قید لگائی ہے، کیونکہ ایسے لوگ آئے ہیں. میں انشاءاللہ ابن ابی الحنفی کی جو شرح ہے کافی لمبی ہے، آٹھ اہل قبلہ کے آٹھ گروہ، نو گروہ ہیں، نو قرآن مجید کے تعلق سے کہ ان کے کیا عقائد ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، سات نہیں، بلکہ نو ہیں. تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ، اور کیا غلط فہمی بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن یہاں پہ ہم یہ جان لیں کہ یہ لفظ کہنا منہ بدا کیوں کہا ہے، کیونکہ ایسے لوگ موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ابتداء نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کلام کیا. اگر خود کلام کرتے تو پھر مخلوق سے مشابہت ہو جاتی, مخلوق بھی کلام کرتی ہے, خالق بھی کلام کرے, دونوں برابر ہو جائیں گے, مشابہت ہو جائے گی. تو ہم بچنا چاہ رہے تشبیہ سے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود کلام نہیں کیا, یہ کلام جبریل علیہ السلام کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے, منہ بدا, ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہوئی. لم یأخذ جبریل من اللوح المحفوظ, یہ بات بھی غلط ہے کہ جبریل علیہ السلام نے لوح محفوظ قرآن مجید کو لے لیا. یعنی اللہ نے کلام تو نہیں کیا, اللہ نے حکم دیا قلم کو لکھ دو, قلم نے قرآن لکھ دیا. جبریل علیہ السلام نے لوح محفوظ قرآن کو لے لیا, لوح محفوظ قرآن کو لے لیا اور اللہ کے پیار پہ اس وسلم پر وحی کے ذریعے لے کے آئے اور آپ وسلم کو پہنچا دیا. تو اللہ کے کلام تو نہ ہوئی نا, اللہ نے کہاں پھر کلام کیا ہے. تو یہ نظریہ بھی غلط ہے, کیونکہ یہ نظریہ بھی عام لوگوں میں عام ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو لوح محفوظ لیا, اللہ تعالیٰ سے نہیں لیا براہ راست. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کے کلام کی نفی ہوتی ہے, اللہ نے براہ راست خود نہیں کلام فرمایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ جبریل علیہ السلام نے لوح محفوظ سے لیا ہے, جبریل علیہ السلام نے لوح محفوظ سے قرآن کو نہیں لیا ہے جیسے کہ اہل القرآن کہتے ہیں. اور نہ تو جبریل علیہ السلام کا کلام ہے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. جبریل اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام مبلغ ضرور ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, پیغام پہنچانے والے ہیں. کلام ہمیشہ کہا جاتا ہے اور اس کی نسبت ہوتی ہے اس کی طرف جو ابتدان بات کرنے والا ہوتا ہے, اس کی طرف نہیں جو آگے پہنچانے والا ہوتا ہے. جو کہتا ہے کہ جبریل امین نے لوح محفوظ سے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کسی چیز میں پیدا کیا ہے پھر جبریل امین نے وہاں سے قرآن مجید کو لیا ہے, تو ایسے شخص کافر ہے, کفر مخرج من الملہ, دار اسلام سے خارج ہے, جیسا کہ جہمیہ اور معتزلہ کہتے ہیں اور ہر وہ شخص جو ان کی پیروی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام ہے حروف اور معنی کے اعتبار سے, حروف بھی ہیں اور معنی بھی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے قرآن مجید, قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حرف اور صوت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, اللہ نے کلام فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو وصف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے, اور کلام جو اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہیں, اور جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, ہم نہیں جانتے کیفیت کیا ہے. جیسے کہ دیگر صفات میں ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ صفات جو قرآن مجید میں اسے حدیث میں بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ثابت ہیں بغیر کیفیت کے, معنی معروف ہے لیکن کیفیت مجہول ہے. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نازل نہیں ہوا اور نہ ہی کسی اور سے ابتدا ہوئی ہے. جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جبریل امین نے لوح محفوظ سے لیا یا ہوا سے لیا ہے, یہ غلط بات ہے. ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہی جبریل امین نے لیا ہے, جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے سے پہنچا دیا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. اور اگر یہ قرآن مجید بشر کے کلام ہوتا تو لوگوں میں سے کوئی بھی اسے بنا سکتا اور پھر ایک صورت کوئی بھی شخص لے کے آ سکتا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا چیلنج کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو چیلنج ہے کہ کوئی بھی شخص مخلوق میں سے جن و انس ایک ہو جائے, ساری دنیا ایک ساتھ مل جائے, ایک صورت تک نہیں بنا سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. سورۃ البقرۃ نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں شک و شبہ ہے جو کچھ ہم نے نازل فرمایا اپنے بندے پر یعنی اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو صرف ایک صورت لے کے آؤ اس جیسی یعنی قرآن مجید جیسی, اور جو بھی تمہارے شہداء ہیں, تمہارے دوست ہیں, ہم نوالے ہیں, ہم پیالے ہیں, جو بھی تمہارے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا, سب کو اکٹھے کر لو اگر تم سچے ہو, ایک صورت بنا کے دکھا دو. تو جب وہ عاجز ہو گئے تو اس سے ثابت ہوا. جب عاجز کون ہوئے؟ عرب کے فصحاء اور بلغاء, عام لوگ نہیں, عجم سے, یہ چیلنج عجم سے نہیں ہے, یہ چیلنج ان لوگوں سے ہے جو اہل لغت ہیں، جو ماہر ہیں اپنے فیلڈ میں، جو بہترین طریقے سے عربی زبان کو جانتے ہیں، جو سینتان کے چلتے زمین پر وہ کہتے ہیں ہم عرب ہیں اور باقی عجم ہیں، یعنی گنگے اور بہرے ہیں. جانتے ہیں عجم کا معنی کیا ہے؟ یہ بات نہیں کر سکتے ہمارے سامنے، ان کے پاس لینگویج ہے ہی نہیں، اصل لینگویج تو ہماری ہے. اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج میں اکثر سورت جہاں پر قرآن کا ذکر ہے، الف لام میم یا حرف مقطعہ سے شروع کیا ہے. یہ یاد رکھو یہ قرآن مجید تمہاری زبان کا نازل کردہ کلام ہے، جیسے تم الف با تا تھا پڑھتے ہو، الف لام میم بھی انہی حروف میں سے ہے، وہی الفابیٹ ہے عربی کے. کوئی نئی زبان نہیں ہے جو تمہیں عاجز کر دے. تم عرب ہو، تمہاری زبان ہے، ایک صورت بنا کے دکھا دو. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں اگر قول بشر ہوتا تو آج تک کئی صورتیں بنا دیتے لوگ، جب آج تک بھی نہیں بنا سکتے، تاقیمت بھی نہیں بنا سکتے. یہ بھی واضح دلیل ہے کہ قول البشر نہیں، قول خالق البشر ہے. مومن جو ہے ان کا یہ ایمان ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس کی تصدیق کرتے ہیں، ان کا پختہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو آگے اپنی امت تک بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی عرش مکین، سورۃ تکویر آیت نمبر 19 اور 20. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی تبلیغ کی ہے، کیونکہ کلام بیک وقت ابتدان دو ذات اس نہیں ہو سکتا، یعنی یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام بھی ہے اور جبریل کی کلام بھی ہے، دونوں میں سے ایک کی کلام ہے اور دوسرا مبلغ ہے صرف، آگے پہنچانے والا ہے. تو دونوں میں سے کون حقیقتاً متکلم ہے اور کون مبلغ ہے؟ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور جبریل امین مبلغ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت حقیقتاً ہے، اور جبریل علیہ السلام کی نسبت تبلیغ کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے کلام اللہ. اور کلام یہاں پہ فرمان انہ لقول رسول کریم، تو رسول کریم کا قول بھی تو ہے. تو یہاں پر اس دلیل نہیں ہے، جیسے میں آگے غلط فہمی میں بیان کروں گا، اس کے بہت خوبصورت جواب دیے ہیں امام ابن عبد الحنیف رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بھی غلط فہمی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے تو لقول رسول کریم بشر کا قول ہے، تم کیسے کہتے ہو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے؟ یہ ساری آیات چھوڑ دی، جو محکم آیاتیں چھوڑ دی ہیں، اور ایک متشابہ آیت کو پکڑ کے لے لیا اور یہ کہتے ہیں یہ دلیل ہماری کہ قرآن مخلوق ہے، کیونکہ بشر مخلوق ہے. اور یہ اللہ فرماتے انہ لقول رسول کریم. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں نسبت اللہ تعالی کی طرف کلام اللہ، جیسے کہ سورۃ توبہ میں حتی اسمع کلام اللہ، کافلوں کو پناہ دو کس وقت؟ جب تک کہ وہ اللہ کے کلام نہ سن لیں. تو یہاں پہ کلام اللہ واضح ہے، اور یہاں پر انہ لقول البشر، انہ لقول رسول کریم، اور یہاں پر جو نسبت ہے یہ نسبت ہے کسی اعتبار مبلغ کے اعتبار سے ہے. اللہ تعالیٰ کی نسبت جو ہے کلام اللہ یہ حقیقتاً ہے، جیسا فرماتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ انہ لقول البشر دو مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، ایک مرتبہ سورۃ تکویر میں انہ لقول رسول کریم، اور رسول کریم سے مراد ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسری مرتبہ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. یہ تو بے شک رسول کریم کا قول ہے، یعنی قرآن مجید، یہ کسی شاعر کا قول نہیں جو تم ایمان نہیں لاتے ہو، تصدیق نہیں کرتے ہو. تو یہاں پر بھی قول رسول کریم ہے. تو یہاں پر دو ہیں رسول کریم، ایک فرشتہ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر بشر میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر دونوں میں سے کس کا ہے؟ ایک کا ہونا چاہیے نا. اور حقیقتاً مبلغ دو ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت متکلم کتنی ہوگا؟ ایک ہی ذات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ایک ہی کلام فرمانے والے ہیں حقیقتاً، اور باقی دو جو ہیں وہ مبلغ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبریل امین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسا فرماتے ہیں مجاز ہرگز نہیں ہے، مجازن ہرگز نہیں کہ لوگ کہتے کلام اللہ یعنی مجازن کلام اللہ ہے، جیسے کہ جہم معتزلی کہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کلام اللہ تو ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی کلام ہے، لیکن مجازن حقیقت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے قرآن مجید کو، اپنی کلام کو. عجب بات، اللہ نے اپنے کلام کو پیدا کیا ہے، اور مخلوق کی طرف اس کی اضافت جو ہے وہ اضافت خالق الی مخلوق ہی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں تم لوگ جھوٹے ہو، شیخ صالح بن فوزان فضل اللہ فرماتے ہیں جو شخص ایسی بات کرتا ہے یا رد جمع معتزلہ کا جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ قرآن یہ کلام اللہ تو ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت مجازن ہم مانتے ہیں، حقیقت نہیں مجازن. کیوں؟ کیونکہ کلام اللہ جو اضافت نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ خالق و مخلوق کی نسبت ہے. جیسے کہ بیت اللہ، ناقۃ اللہ. بیت اللہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر. مخلوق ہے کہ نہیں کعبہ؟ مخلوق ہے. ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی. صالح علیہ السلام کی جو آیت المعجزہ تھی، ٹھیک ہے نا، یہ ناقۃ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا رسول. یہ سارے اعیان ہیں الگ الگ جو خود قائم ہے، موجود ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں جیسا کہ ناقۃ اللہ اور بیت اللہ ویسے کلام اللہ بھی ہے، تو کیا فرق ہے؟ تو کلام اللہ جیسے کہ ناقۃ اللہ اور بیت اللہ دونوں مخلوق ہیں، تو کلام اللہ بھی مخلوق ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فَنَقُولُ كَذَبْتُمْ، تم جھوٹے ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نسبت ہے اضافہ دو قسم کی ہے، ایک اضافت الاعیان اور دوسری ہے اضافت الاوصاف. جو اضافت الاعیان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت، دو قسم کی ہے. ایک چیز کی نسبت اس اعتبار سے کہ خود قائم ہے الگ سے، اس کا وجود ہے، یہ اضافت الاعیان ہے، عین ہے الگ سے، ذات ہے، یہ ذاتی اضافت نسبت بھی کہا جاتا ہے. دوسری قسم ہے اضافت الاوصاف، خود اپنی وجود نہیں ہے اس کا، وہ ذات کے ساتھ ہے اور ذات میں ہے، ذات کی پہچان ہے کسی ذات کی، الگ سے اس کا وجود نہیں ہے. اور یہ نسبت جو ہے یہ نسبت الاوصاف ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فاضافت المعانی الى الله اضافت الصفه الى موصوف، جو معانی کے اعتبار سے ہو، جو الگ سے جس چیز کا وجود نہ ہو، خود عین نہ ہو الگ سے، اگر اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی جائے تو پھر اضافت الصفه الى الموصوف. فالکلام والسمع والبصر والقدر والارادہ، اضافت الصفه الى موصوف. کیونکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں ساری چیزیں جو ہیں، جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے کلام، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے منصوب تو ضرور ہیں اور یہ صفت کے اعتبار سے منصوب ہیں. النوع الثانی اضافت الاعیان، دوسری قسم ہے اضافت الاعیان، جو الگ سے قائم ہے، اپنی ذات الگ ہے ان کی، جیسا کہ بیت اللہ، ناقۃ اللہ، عبد اللہ، رسول اللہ، آخر تک یہ سارے چیزیں ہیں. یہ بھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن جیسا فرماتے ہیں وہاد اضافت مخلوق الى خالقه، یہاں پر مخلوق کی نسبت خالق طرف کی جا رہی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے التشریف والتکریم، شرف ہے، بیت اللہ کا شرف ہے، عبد اللہ شرف ہے. جس نام عبد اللہ ہے وہ شریف انسان ہے. کیسے؟ اس کے نام کے اندر وہ بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، نسبت موجود ہے کہ وہ بندگی اللہ تعالیٰ کرتے کسی اور کی نہیں کرتا. اس طریقے سے رسول اللہ، پیغمبر دنیا بہت ہے، پیغام لینے والے، جو اللہ کا رسول ہے اس کا درجہ ویسا نہیں جیسے دنیا کے رسول ہے، دنیا کے جو پیغام لینے والے ہیں. بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، اور ایک بادشاہ کا گھر، کیا دونوں برابر ہیں؟ بادشاہ کے گھر کی قدر و قیمت اتنی جتنی کہ بادشاہ کی قیمت ہے، اور رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کی جو قدر و قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی بھی جب نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اتنی قدر و قیمت ہے. تو یہ جو اضافہ ہے، نسبت ہے، یہ اضافت التکریم و التشریف ہے. شیخ فرماتے ہیں شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ، اور یہ جملہ جو ہے شیخ صاحب نے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ قرآن اللہ کے کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ رد ہے جہمیوں کا اور معتزلہ کا جو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے. کیونکہ ان کے نزدیک، ان کے منہج میں جو قائم نفی و صفات پر، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تشبیہ سے بھاگنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ صفات الخالق اور مخلوقی میں فرق جانتے ہی نہیں ہیں کہ دونوں میں فرق ہے. جو تشبیہ موہوم سے وہ بھاگ گئے ہیں اور اس سے خطرناک گڑے میں گر گئے ہیں، تعطیل کے گڑے میں، جو زیادہ مذموم اور زیادہ شر ہے تشبیہ سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو تعطیل ہے وہ تشبیہ سے زیادہ خطرناک، زیادہ قابل مذمت ہے، اور زیادہ اس میں زیادہ شر ہے. جیسا کہ جیسا فرماتے کلم سجیر من رمضاء بالنار، جو صحرا کی گرمی سے نکل کر آگ میں داخل ہو جاتا ہے. عجب بات دیکھیں، یعنی صحرا کی گرمی سے نکلنا چاہتا ہے تو پناہ کس کی لیتا ہے؟ آگ کی پناہ لیتا ہے، وہ آگ میں چلا جاتا ہے. تو صحرا کی گرمی ویسے شر ہے، گرمی ہے، اور آگ کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کو سمجھ نہ آ سکی کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور اگر یہ لوگ، یعنی جو مخالفین ہیں، جہم معتزلی، جو اس میں جماعت کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کے کلام نہیں ہے، مخلوق ہے، اگر وہ ثابت کرتے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ثابت کی ہے، اور یہ جان لیتے کہ وہاں پہ فرق ہے خالق اور مخلوق کی صفات میں, تو وہ ضرور عین حق اور ثواب حاصل کر لیتے اور ان کو راحت بھی مل جاتی اور لوگوں کو بھی راحت دلا دیتے, لیکن وہ لوگ گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں. جو جیسا فرماتے ہیں, جو شخص بھی اللہ کے کلام سنتا ہے, وہ جاننے تک اللہ کے کلام ہے, اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ایک بشر کی کلام ہے, فقد کفر, وہ کافر ہے, کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی کلام کو جھٹلایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی کلام نہ ہوتی جو اپنی مخلوق پر نازل کرتا اور اس بنا پر حجت بھی قائم کرتا, تو پھر حجت کیسے قائم ہوتی؟ آپ سوچیں, اگر قرآن اللہ کے کلام نہیں ہے تو پھر حجت کس بنیاد پہ قائم ہوئی؟ ہے تو بشر کی کلام, ہے بھی مخلوق, اس کی حیثیت کیا باقی رہتی ہے؟ پھر قیامت کے دن کوئی شخص آ کے کہہ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی کلام مجھے ملی نہیں ہے, نہ تو کوئی پیغام مجھے ملا ہے, جو ملا وہ بشر کا تھا, مخلوق تھا جیسے ہم مخلوق ہیں, ضعیف ہیں, وہ بھی ضعیف مخلوق ہے, تو حجت کہاں قائم ہوئی میرے اوپر؟ سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, تو اس طریقے سے اگر اللہ کی کلام نہ ہوتی تو لوگوں پر حجت کیسے قائم ہوتی؟ تو ان کا یہ قول, یعنی ایک جملے سے کہ قرآن مخلوق ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں اصل مقصد پوری شریعت کو گرا دینا ہے. جب قرآن ہی ہماری بنیاد ہے, پورے دین سے بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے ستون کیا ہے؟ قرآن مجید تو ہے. اور جب آپ کہتے ہیں وہ مخلوق گرا دیتے, باقی دین میں کیا بچتا ہے؟ اور اگر پوری کائنات میں اللہ کے کلام نہ ہوتے, نہ تورات میں, نہ انجیل میں, نہ قرآن میں, تو اس کا مطلب لوگوں پر حجت نہیں قائم ہوئی, اور یہ سب سے بڑا کفر, سب سے بڑی گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے جو شخص ایسی باتیں کرتا ہے, جو شخص کہتا ہے کہ قرآن بشر کے کلام ہے, جیسے کہ ولید بن مغیرہ المخزومی نے کہا تھا, جو کفار مکہ کے اکابر میں سے تھا اور عظیم لوگوں میں سے تھا اپنے زمانے کے, بلکہ جیسا فرماتے ہیں اسے زہرت مکہ کہا جاتا تھا, زہرت مکہ, لشرفی حفیم, کیونکہ بڑا شریف اور قابل قدر انسان تھا ان کے نزدیک. لیکن جب قرآن مجید سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اسے اچھا لگا, اور یہ جانے کہ بشر کی کلام نہیں ہے. سنتے ہی یہ عربی ہیں, اور قریش کے جو عرب تھے آپ جانتے ہیں کہ کیا قبیلہ تھا, اور اس زمانے کی جو ان کے ساتھ جو قومیں تھیں, کس طریقے سے اپنی عربی زبان پہ عبور تھا ان کا, بے مثال دنیا میں. تو جب قرآن یہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, اب تلاوت کون فرما رہے؟ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان سے رہا نہیں گیا, تو ان کی زبان سے کوئی مدح نکلے قرآن مجید کی, کہتا ہے ولید بن مغیرہ, میں نے دنیا کی بہت ساری باتیں سنی ہیں, لیکن جو میں نے آج سنا ہے وہ قسم کھا کے کہتا ہے ولید بن مغیرہ, جو ہے جادہ ولید بن مغیرہ کون ہے؟ سر خالد بن ولید کا والد, بیٹا دیکھو کتنے عظیم انسان, اور والد کا حال دیکھیں, سبحان اللہ, کہ یقیناً قسم, میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ نہ تو شعر ہے جو میں نے سنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ شعر نہیں ہے اور نہ ہی جادو ہے. میں شعر بھی جانتا ہوں اور شعر کی بہت ساری قسمیں بھی جانتا ہوں, شعراء کو بھی جانتا ہوں, میں جادو بھی جانتا ہوں, جادو قسمیں بھی جانتا ہوں, جادوگروں کو بھی جانتا ہوں, میں کہانت بھی جانتا ہوں, کہانت قسمیں بھی جانتا ہوں, اور کاہن کو بھی جانتا ہوں, اور میں بہت کچھ جانتا ہوں, مختلف باتیں کرتا رہا, لیکن یہ جو قرآن ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. وہ شاہد شاہد من اہلیہ, اہل مشرکین میں سے, جو اہل شرک میں سے شخص گواہی دے رہا ہے کہ تم لوگ مانو یا نہ مانو, یہ کلام جو ہے نہ محمد کی ہے, بشر کی کلام نہیں ہے, یہ نہ یہ جادو ہے, نہ یہ کہانت ہے, اور نہ ہی یہ شعر کا قول ہے. جب یہ اعتراف کیا, مطلب یہ ہوا کہ اب رسالت کا اعتراف ہو گیا, اور یہاں بڑی مصیبت تھی سرداروں کو, تو بڑی مصیبت, ایک سردار اسلام قبول کر لے, 100-200 بندہ تو گیا نا اس کے پیچھے, تو یہ بات نہ گوار تھی ابو جہل کو, اس کے ساتھیوں کو. تو انہوں نے کہا یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا, یہ اپنے پاس رکھو, ہمیں سچ بتاؤ, کچھ کہنا ضرور ہے, اب کوئی ایسی بات کہو جس سے لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ کی کلام نہیں, بس یہ ثابت کرنا ہے. اب اس نے سوچا میں کیا کہوں, نفی تو میں خود کر چکا ہوں. انہوں نے کہا یہ نفی تم نے چند لوگوں میں کیا ہے, اب اعلان ہونا ہے, اعلان تم نے کیا کرنا ہے, سوچ لو. اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ مدثر میں جو الفاظ بیان فرمایا ہے نا, کیسے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی, کیسے چہرے کو سکیڑا, کس طریقے سے اس شخص نے بات کی, پوری تفصیل ہے. واللہ ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سبحان الله. اس کی پوری تفصیل ہے, اگر آپ سورۃ المدثر میں جا کے تفصیل ذرا پڑھ لیں تو واللہ پتہ چلتا ہے کہ مخالفین نے یعنی جیسے کہتے نا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی بڑی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید میں سے کوئی چیز غلط ثابت کر دیں یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط ثابت کر دیں. صادق الامین پہلے بھی تھے ابھی بھی ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور چیلنج ہے سر کے اوپر, ایک صورت نہیں بنا سکتے, اکٹھے بھی ہو گئے تب بھی نہیں بنا سکتے, اب کچھ کہنا بھی ہے اور کہنا بھی جھوٹ ہے. تو ظاہر رنگت بھی تبدیل ہوتی ہے, زبان بھی رلجتی ہے اور چہرے کی سلوٹ بھی بدلتی ہے. انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو ویسے نہیں جیسے انسان سچ بولتا ہے, تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس فرق بیان فرمایا ایک ایک لفظ کی صورت میں قرآن مجید میں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند شیخ صاحب یہ آیت بیان فرماتے ہیں, انہ فکر وقدر. اب کہنا تو کچھ ہے, فکر وقدر, سوچ میں پڑ گیا اور اندازے لگانا شروع, میں کیا اندازہ لگاؤں. فقتل کیف قدر, ہلاک وقت وہ کیا اندازے لگا رہا ہے. ثم قتل کیف قدر, اسے پھر بھی عقل نہ آئی, سوچنے سمجھنے کے باوجود بھی ابھی بھی قیاس آرایا کر رہا ہے, یہ سوچ میں پڑ گیا کس نے کچھ ابھی غلط بات کہنی ضرور ہے. ثم نظر, رکا, کچھ ذہن میں بات آ گئی. ثم عبس و بصر, چہرے کو یوں سکیڑا پھر چھوڑ دیا. سر جب جھوٹ بولتا ہے نا, کوئی غلط بات کرتا ہے تو اسے چہرے کی سلوٹ بدل جاتی ہے. ثم عبس و بصر ثم ادبر واستكبر, بس جب اس نے یوں چہرے کو سکیڑ کے چھوڑ دیا نا, اب وہ فیصلہ کر چکا ہے, اب کچھ کہنے والا ہے, اب ثم ادبر, اس نے منہ پھیر لیا, حقیقت سے اپنے منہ کو پھیر لیا, دور ہو گیا. واستكبر, اور تکبر کے سوا اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں. تکبر ہے نا, حقیقت سامنے ہے, حق کو سمجھنے کے بعد موجود بھی اب اس کے خلاف بات کرنا جو ہے تکبر کے سوا کیا ہے. فقال, اب ذرا کھول کے سنے اس نے کیا, کس نتیجے پر پہنچا ہے. ابو جہل کو, اپنے ساتھیوں کو, ہم پیالوں کو, ہم نوالوں کو خوش کرنا ہے اور باقی جو کچھ بھی ہو دیکھی جائے گی. انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ برے دوستوں کا ثمرہ ہوتا ہے. جو برے دوست ہوتے ہیں یاد رکھیں, وہ کسی نہ کسی موڑ پہ نا تمہیں ایسی مصیبت میں مبتلا کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ نہ کہ یار برے ہیں تو اپنے لیے, ہمارے تو اچھے, ہمارے ساتھ تو اچھے ہیں. ہر کسی برا ہے نا, جو وہ تکبر ہٹ دھرم ہے اور برا انسان ہے نا, وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہے. اور ایسے دوستوں سے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فقال ان هذا الا سحر يؤثر, اور یہ تو جادو ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. ان هذا الا قول البشر, بس یہ تو بشر کی کلام ہے, ہم نے اس پہ یقین کر لیا, یہ جو قرآن ہے یہ بشر کی کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصليه سقر, اب تو اور چاہ رہے ہی نہیں, اب تو سقر جہنم کی, وادی جہنم کا عذاب کا مزہ چکھا کر ہی رہیں گے, اسے چھوڑیں گے نہیں. جیسا فرماتے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے کلام نہیں ہے, یا وہ بشر کی کلام ہے, یا فرشتے کی کلام ہے, تو وہ شخص ولید بن مغیرہ جیسا شخص ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اتنا فرق ہے کہ یہ اسلام کا دعوے دار ہے اور وہ اسلام کا دعوے دار نہیں تھا, تو شاید صرف دونوں میں فرق کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ اسلام کا دعویٰ کافی نہیں ہے جب وہ قرآن مجید کے تعلق سے کفری عقیدہ رکھتا ہے, تو پھر اسلام کا دعویٰ اس کے کام نہیں آئے گا, ہرگز نہیں آئے گا. اور یہ ردت ہے, والعیاذ باللہ, دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے, بد عقیدگی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ اعتراف اور اقرار کرنا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام حقیقتاً, مجازن نہیں, حقیقتاً. جیسا فرماتے ہیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ, فرماتے ہیں اور اگر قرآن مجید اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ہوتی تو پھر ولید بن مغیرہ پر وعید کیوں ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ اسے یہی کہ کلام البشر ہے, تو اس کے لیے تو سقر ہے. اور دوسرے جو کہتے رہتے معتزلی جہمی وغیرہ, مخلوق ہے, بشر کا کلام ہے, تو ان کے لیے جنت ہے؟ سبحان اللہ, یہ کون سا ترازو ہے بھائی؟ بڑی خوبصورت بات ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو اسے تو وعید اللہ تعالیٰ سناتے ہیں جہنم کی. تو اسے یہ ثابت ہوا ہے کہ جس نے بھی ایسی بات کی ہے, جس نے قومی کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کسی اور ذات کی طرف کی ہے, اور وہ شخص اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے, اس منہج کو اختیار کر لیتا ہے, تو حقیقتاً وہ ولید بن مغیرہ کے منہج کو اختیار کرنے والا ہے, اور وہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جہنم میں. امام ابن عبد الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, کیا ٹائم ہوئے, 5 منٹ باقی ہیں, 5 منٹ میں بات نہیں کر سکتا میں. اگلے درس میں انشاءاللہ سب سے زیادہ جو امام صاحب نے بات کی ہے اس کتاب میں وہ اسی مسئلے کے تعلق سے کی ہے. بہت لمبی بات ہے, خوبصورت باتیں ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ایک درس میں جلدی سے میں مرور اور کرام ایسے بس بیان کر دوں. ان میں جو دو چیزیں انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان فرمائی ہے, نمبر ایک کہ جو اہل قبلہ کے اقوال ہیں, 9 اقوال کیا ہیں وہ بیان فرمائے ہیں, اور پھر بعض غلط فہموں کا ازالہ ہے. 7 کے قریب غلط فہمیاں ہیں جو معتزلہ کے دلائل ہے, قرآن مخلوق ہے, اتنی پیارے انداز سے رد کیا ہے قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں اور عقلی دلائل کے ساتھ, حیران کن باتیں ہیں. تو میں اس پر میں بات کر چکا ہوں, اس پہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے, جب میں نے عقیدہ سنت جماعت کا عقیدہ بیان کیا تھا, تو وہاں سے کچھ ساتھی سننا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہوگا اگلے درس میں. تو میں انشاءاللہ مختصر سا بیان کروں گا یہاں سے, اگر شاید 1 یا 2 درس میں ہمارے لگ جائیں, لیکن طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ کی کلام کے تعلق سے انشاءاللہ آگے کوئی نہ سوال قائم ہوگا نہ کوئی غلطی ہوگی انشاءاللہ. اور یہ موضوع بہت ضروری ہے, آج کل کے دور میں بھی بعض ایسے دعات ہیں جو قرآن مجید کے تعلق سے بڑی غلطیاں کر رہے ہیں, واللہ تعجب کی بات ہے. وجہ کیا ہے, اگرچہ وہ ان کی دعوت بہت مشہور و مقبول ہے, لیکن اس بنیادی علم سے وہ ناواقف ہیں. کاش کہ بنیادی علم حاصل کر لیتے واللہ ان سے غلطی نہ ہوتی. یوسف ایسٹس دیکھ لیں, بڑا داعی ہے, امریکن ہے, پریسٹ تھا, کرسچن تھا, اللہ نے ہدایت دے دی, اسلام قبول کر لیا. وہ شخص کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے, اللہ کے کلام نہیں ہے, اور پھر مثالیں دیتا ہے, ثابت کرتا ہے کہ اصل قرآن لوح محفوظ میں ہے, جو ہمارے پاس کتابیں تو اللہ کے کلام نہیں ہے, یہ لوگوں کی لکھی ہوئی کلام ہے, یہ اللہ کے کلام تو نہیں, کس نے کا کلام ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کہ بینک نوٹ ہوتے, یہ جو روپیہ اور ڈالر ہمارے پاس ہوتا ہے, یہ کیا ہے, کہتے ہیں یہ حقیقت سے کوئی قیمت ہے, اصل قیمت اس کی ہے جو خزانے میں رکھا ہوا ہے, یہ تو ایک پیپر کا ٹکڑا ہے. کیا ہے قرآن مجید بھی ایک کتاب کا ٹکڑا ہے, کتاب اس کو کیا حیثیت ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اصل قرآن جو لوح محفوظ میں, اور یہ جہمیہ کے اقوال میں سے ایک قول ہے, یہ کہاں سے غلطی ہوئی ہے, بنیادی علم نہیں ہے. اس لیے میں کہتے ہیں دعات جو ہیں جتنی بھی ہیں اللہ کے لیے, جب آپ کی دعوت مقبول ہے, مشہور ہے, معروف ہے, اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, تو پھر اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں, وہ بھی دعوت کے لیے, بنیادی علم حاصل کریں اور اس کی بنیاد پر آپ دعوت دیں. نصیحت کی گئی ہے یوسف ایسٹس کو, کہا گیا بھئی آپ کہتے ہو کہ کفری اقوال ہے نہ کہو, کہتے ہیں نہیں جی میں نے ایسی بات نہیں کی, میں تو یہ کہتا ہوں. پھر مثالیں بھی دیتے, پھر عجب بات دیکھیں, ایک شخص غلطی ہوتی ہے, کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں اندر اس کو درست کرتا ہوں, مجھے اس کا علم نہیں تھا. ہم پہ دیش علماء تھوڑی ہے بعض اوقات. اور پھر ایک شخص 9 مسلم ہے, یعنی کئی سال گزر گئے, لیکن ابھی بھی اس نے بنیاد سے علم نہیں حاصل کیا, اس نے کئی کتابیں پڑھی ہیں, کہیں سے اس نے چند لوگوں سے کے پاس جا کے علم حاصل کیا, لیکن بنیاد علم ابھی بھی باقی ہے. جب آپ کو بتایا جاتا ہے اس جماعت کے عقیدہ ہے اور علماء کے اقوال پیش کیے, سلف صالحین کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں, یعنی کہ میری بات یہ شیخ بن باز آج کے دور کے علماء کی بات ہے, ورنہ ان کی بات ہی آج کافی تھی, لیکن سلف صالحین کے دور میں سے صحابہ کرام کے اقوال ہیں, اور پھر تابعین تبع التابعین, بہت لمبے عرصے سے جو اقوال قرآن کے تعلق سے ہیں دلائل کے ساتھ دکھائے کہ جو شخص یہ کہتا ہے وہ کافر, بات کفر ایمان کی ہے, رجوع کر لو. کتنی میں جوڑا کر رہے وہ ٹھیک کہا میں نے, اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اسے راہ راست, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ راست آسان کر دے. اور یہ مسئلہ جو عقیدے کے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کے تعلق سے اور دیگر جو مسائل ہیں عقیدے کے, جو بنیادی مسائل ہیں ہمارے شریعت کے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ سمجھیں اور ان پہ عمل کریں, اللہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
جہمی اور معتزلہ کے بارے میں بات کریں تو علماء کا اتفاق ہے کہ جہمی جو ہے وہ کافر تھے
جی
اور معتزلہ پہ ڈفرنس رکھتے ہیں
جی.
ابھی یہ بتایا گیا معتزلہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوہے محفوظ سے یہ جبرائیل علیہ السلام
یہ جہمی کہتے ہیں. جہمی کا اقوال ہے, معتزلہ بھی اس قول کو لیتے ہیں کہ لوہے محفوظ سے لیا گیا ہے. وہ بھی جہمیوں کے اصل سب سے پہلے جس نے یہ کہا قرآن یہ مخلوق ہے وہ جہمی ہے. جہم بن صفوان, یاد رکھیں, جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اس کا بھی انکار کیا. جب اللہ کی صفت نے تو پھر ہے کیا, اس نے کہا مخلوق ہے, اس کے پاس کوئی اور جواز نہیں تھا. یہ بات مشہور معروف ہوئی, جہمی اس نے مشہور معروف ہوئی, یہ معتزلہ سے بات معروف ہوئی کہ خلق القرآن کا فتنہ جو معتزلہ لے کے, جہمی لے کے نہیں آئے تھے. معتزلہ کے کفر پر میں نے بتایا اختلاف ہے, اور ان کو جن علماء نے 500 عالم کفر تو لگایا, 500 عالم نے لگایا, اجماع نہیں ہے, مخالفت بھی کی ہے بعض سلف صالحین نے. اور وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک تعویل ہے, وجہ ہے. جہمی نے تو مکمل رد کر دیا نا, نہ نام ہے نہ صفت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہر درمی یہ بھی ہیں, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے ان میں اور ان میں. تو اسی لیے علماء نے ان کو کفر نہیں لگایا, لیکن جو شخص بھی یہ کہتا ہے وہ کافر ضرور ہے. حجت قائم کرنے کے بعد پھر یہ فتویٰ متعین شخص پہ لگتا ہے کہ وہ کافر ہے کہ نہیں. جی
سلف علماء جو ہے وہ انصاف سے کام نہیں لیتے, کہتے ہیں کہ بعض سلف سے بھی جو ہے عقیدے اور منہج میں غلطیاں ہوئی اور ان کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جاتی, اور کہتے ہیں بعض متاخرین سے بھی غلطیاں ہوئی لیکن ان کی تردید کی جاتی, ان کا رد کیا جاتا. اور مثال دیتے ہیں کہ جیسے کہ امام نبی اور حافظ ابن حجر سے بعض صفات میں تعویذ کی غلطی ہوئی, اور ابن تیمیہ وغیرہ جو ہے وہ قرآنی تعویذ کے قائل تھے, اور کہتے ہیں کہ اسی قسم کی کچھ غلطیاں سید قطب سے ہوئی اور ابو علی مودودی سے ہوئی, اسرار احمد وغیرہ سے, یا آج کے دور میں ذاکر نائک وغیرہ سے, تو ان کی تردید کرتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے کیوں
بھائی بڑا شبہ ہے بھائی کا یہ سوال ہے کہ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, سلفی علماء کہتے ہیں, وہ ناانصافی سے کام لیتے ہیں, وہ بعض لوگوں کا رد کرتے ہیں, بعض لوگوں کو معاف کر دیتے, چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں غلطی دونوں کو ایک جیسی ہوتی ہے, بعض لوگوں کے عقیدے میں غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کو چھوڑا نہیں ہے, الگ الگ سے نام لے کے ان کا رد کیا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کی چند اور لوگوں سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جو انہوں نے معاف کر دیا ہے. یہ کون سا ترازو ہے آپ لوگوں کے پاس, اور کس بنیاد پر آپ لوگ بات کرتے ہیں, کون سا علم ہے جس میں آپ تفرقہ کر دیتے ہیں؟ جس کا دل کرتا ہے وہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کے نزدیک, جس کا دل کرتا ہے اس کو رد کر دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ مسئلہ, اسے مسئلہ کیوں کہتے ہیں, مسئلہ رد علی المخالف, مخالف کا رد کرنا. اور مخالف کا رد جو ہے یہ جہاد میں سے ہے, کیونکہ جہاد جو ہے وہ علم سے بھی کیا جاتا ہے اور تلوار سے بھی کیا جاتا ہے. جو علم سے جہاد کیا جاتا ہے اس کی بنیاد ہے, جیسے کہ تلوار سے جہاد کیا جاتا ہے مخالفین جو اہل کفر ہیں, جو حرب ہیں شرطوں کے ساتھ, اس طریقے سے مخالف کا رد کرنا بھی جہاد میں سے ہے, اور الامر بالمعروف والنہی عن المنکر میں سے ہے. اور اس کی شرع ضوابط اور اصول ہیں. یہ ضوابط اور اصول اور شروط جو ہیں, جو ان کی بنیاد کے مطابق رد کرتا ہے تو وہ صحیح رد ہے, اس میں خیر ہے, عافیت ہے. اور جو ان شروط و ضوابط کے خلاف بات کرتا ہے, کسی کا رد کرتا ہے, تو اس کا رد اسی کے منہ پر مردود ہے, اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے. اور انشاءاللہ عن قریب میں اس پر مکمل دروس دوں گا, میں شاید ایک سے زیادہ درس, دو تین چار سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, اللہ اعلم, کہ رد علی المخالف کی ضوابط شرعیہ کیا ہے, رد مخالف کا معنی کیا ہے, اس کے پھر حکم کیا ہے, اس کے ضوابط اور اصول کیا ہیں, اور چند شبہات کا ازالہ. کیونکہ شبہات میں سے ایک شبہ یہ جو ابھی بھائی پوچھ رہے ہیں, دوسرا شبہ یہ ہے کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, انہوں نے تو یہ طریقہ نہیں اپنا جو آپ لوگ آج اپنا رہے ہیں, نام لے کے رد کرتے ہیں, وہ بھی تو بڑے عالم تھے امت کے, ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ شیخ ابن باز نے رد نہیں کیا, نام لے کے کیا ہے نہیں کیا ہے؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ دروس میں, انشاءاللہ جب ہمارے کوئی درس ختم ہو گئے, جو درس جاری ہیں ان میں سے رد علی المخالف کی ضوابط شرعیہ پر مکمل بات ہوگی انشاءاللہ. مختصر میں بھی بیان کر دوں, یاد رکھیں غلطی کرنے والا جو ہے, جو مخالف ہے, اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے کافر اور دوسرا ہے اہل قبلہ میں سے جو مسلمان ہیں. جو کافر ہے ان کا رد تو ہم جانتے ہیں. قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, واضح الفاظ ہے, رد ہے, کافر کا نام لے کے رد ہے. پورے کافروں کی جماعت کو ایک ساتھ بیان فرما دیا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, یہ بھی رد ہے. یہود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور پیارے ہیں. رد فرماتے ہیں اگر سچے ہوتے تو ہمیں عذاب کیوں دیتا اللہ تعالیٰ. نحن ابناء الله وحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم, یہ رد کس کا ہے؟ کافروں کا رد ہے, یہود نصارہ مشرکین جتنے بھی ہیں. دوسری قسم ہے اہل قبلہ کا رد. یہ دو قسم کے لوگ اہل قبلہ میں سے, ایک اہل بدعہ ہیں اور دوسرے اہل سنت ہیں. عجب بات, اہل سنت کی بھی رد کیا جاتا ہے؟ جی ہاں, اصول ہیں, ضوابط ہیں. اہل بدعت کا رد کی دلیل اللہ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم خوارج کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں, اگر میں ان کو پالوں تو قتل کروں قتل عاد و ارم. رحمتنا رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وعید دیتے ہیں کہ خوارج کو اگر میرے وقت میں آ جائے تو میں ان کو قتل کروں. کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور قتل کرے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بڑھ کر کیا مخالفت اور رد ہوگا؟ یعنی صرف زبانی کلامی نہیں, تلوار بھی اٹھے گی. اور یہ حقیقتاً سید علی کے زمانے میں بھی ہوا, حسین علی نے بھی خوارج کے خلاف جنگ کی قتال کیا, صرف زبانی رد نہیں کیا بلکہ تلوار سے بھی رد کیا جب وقت آیا, جب ضرورت ہوئی. اور یہ دلیل کی بنیاد پہ ہوا, محض اپنی محض رائے نہیں تھی, نصوص سامنے تھے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سامنے تھے اور صحابہ کرام کے اس پہ اجماع ہوا, پھر تلوار اٹھی. حسین علی پہلے نہیں جنگ کرنا چاہتے تھے, کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں بغاوت پر اتر آئے ہیں, ان کے خلاف قتال نہیں کرتے. لیکن جب شر اور فتنہ بڑھتا ہوا نظر آیا اور مسلمانوں پر قتل عام کرنا شروع کر دیا, صحابہ کرام پر ہاتھ اٹھے, برا بلا کہا, وہ ان کو کفر کے فتوے لگائے گئے. جب یہ شر حد سے گزرنا چاہا تو پھر سیدنا علی اور انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ سب کا متفقہ فیصلہ تھا, خوارج کے خلاف نکلے اور ان کے خلاف جہاد بھی کیا, ان کو قتل بھی کیا. تو یہ کفار کے خلاف جہاد نہیں تھا, یہ اہل بدعہ کے خلاف جہاد تھا. تلوار بھی اٹھی اور زبان سے بھی رد کیا. اور مناظرہ معروف ہے, مشہور ہے, سنت اللہ بن عباس کا ان خوارج کے خلاف جو ہے, ان میں سے 4000 نے توبہ بھی کر لی ہے. جو باقی رہے توبہ نہیں کہ ہر دھرمی پہ اتر آئے, پھر تلوار کے سوا کچھ باقی راستہ نہیں بچا تھا. تو یہ دلیل ہے کہ اہل بدع کا بھی رد کیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدعتی کون ہے, تو پتہ چلے نا کہ بدعتی پھر نمایاں ہو جانا, ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں توبہ ترازو کیا ہے. اس کی بھی اصول اور ضوابط ہیں. بدعتی دائرہ اہل سنت سے خارج ہونے کے تین راستے ہیں. پہلا راستہ ہے کہ کسی کلی مسئلے میں مخالفت ہو, جو کلی مسائل شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں, اصول عقیدہ ہیں, اصول عبادات, اصول معاملات, حلال اور حرام کے مسئلہ. کوئی شخص کہتا ہے شراب حلال ہے, سود حلال ہے, اگرچہ وہ نہ شراب پیتا ہے نہ سود کھاتا ہے, وہ شخص دار اسلام سے خارج, یعنی سنت جماعت سے, دار سے نہیں, دار اسلام سے خارج, کفر استحلال پہ وہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. جو شخص عقیدہ کے اصول مخالفت کرتا ہے, کہتا قرآن مخلوق ہے, جیسے کہ آج ہمارا درس تھا, یہ شخص جو ہے دار اسلام سے بھی خارج ہے, دار سنت سے ویسے خارج, بدعتی ہے. تو یہ اس نے کسی ایک کلی مسئلے میں مخالفت کی ہے جو شریعت کے اصول میں سے ہے. جو آج نعرہ لگاتے ہیں, یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں, یا غیر لوگوں کو پکارتے ہیں, یہ لوگ بھی دار اسلام سے خارج ہیں, باب اولا, اور بدعتی بھی ہے, بدعت مکفر کا ارتکاب کرنے والے ہیں. تو پہلی بات جو دار اہل سنت سے خارج کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی عقیدے کے اصولی مسئلے میں, جو کلی مسائل ہیں ان میں سے کسی مسئلے کا ارتکاب کر لے تو دائرہ سنت سے خارج ہو جاتا ہے. نمبر دو, دوسرا راستہ اہل سنت سے خارج کرنے کا, کہ جزوی مسئلہ ہو, کلی مسئلہ ہو جزوی لیکن بہت زیادہ مسائل ہوں. اور یہ طریقہ بھی دائرہ اہل سنت سے خارج کر دیتا ہے. اور تیسرا جو ہے راستہ وہ یہ کہ ایک ہی مسئلہ ہو, ہو بھی جزوی, کلی نہ ہو, ایک ہی کافی ہے, بشرط یہ کہ البدعت کی پہچان ہو چکی ہو. البدعت اس ایک مسئلے پہچانے جاتے ہوں تو یہی کافی ہے کہ اس شخص کو دائر اہل سنت سے خارج کرنے کے لیے. یہ تین راستے ہیں. یہ علمی باتیں ہیں, پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو علماء کا کام ہے, طالب علم کا کام نہیں بتاؤں میں آپ کو. یہ باتیں جو بتا رہا ہوں یہ علمی باتیں ہیں. اب عالم جو ہے, اب آپ ان کے سامنے بات رکھیں گے, عالم جو ہے وہ دیکھے گا کہ یہ اس پہ اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے. یہ بات اسی میں کہہ رہا ہوں کہ رد البخاری میں آج بہت سی غلطیاں ہو رہی ہیں. ہر بندہ اپنی مرضی سے, وہ بدعتی ہے, وہ کافر ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ علماء کا کام ہے. آپ نے سامنے بات رکھنی ہے, اور عالم جو ہے وہ جانتا ہے کہ کس سانچے میں اس شخص کو تولا جاتا ہے, یہ بدعتی ہے, یہ بدعتی نہیں ہے. اور دوسری قسم رد مخالف کی, جو اہل سنت کا رد ہے, اہل سنت بھی بشر ہیں, معصوم وہ بھی نہیں ہے, غلطی ان سے بھی ہوتی ہیں, لیکن جب ان تین چیز میں کسی چیز پر عمل نہیں کیا, ان تینوں راستوں سے بالکل دور ہے جو بدعت کر لے کے جاتے ہیں, تو وہ سنی ہے, اہل سنت میں سے ہیں, لیکن بشر تو نہیں, غلطی ان سے بھی ہوتی ہے. جو غلطی ان سے ہوتی ہے اور وہ اہل سنت میں سے ہیں, جس بھی غلطی ہوئی ہے, چند ایک یا دو, نہ تو کلی مسئلے میں مخالفت ہوئی ہے اور نہ کسی ایسے مسئلے میں جو پہچان والے بدعا کی, بعض جزوی مسائل میں غلطی ہوئی ہے, اہل سنت میں سے ہیں, تو ایسے شخص کا رد کیا جاتا ہے, لیکن اسے اہل سنت سے خارج نہیں کیا جاتا, اور رد بھی ادب کے دائرے میں کیا جاتا ہے کہ یہ امام ہے, عالم فاضل, ان سے غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کی بنیاد پر اس شخص کی یہاں پہ پیروی نہیں کی جاتی, کیونکہ یہ بات غلط ہے. اس کی دلیل کہ اہل سنت کے بھی رد کیا جاتا ہے غلطی پر, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کا رد بھی کیا ہے, نام لے کے بھی رد کیا ہے. معروف ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دو رشتے آئے ہیں شادی کے لیے, ایک ابو جہم ہے اور دوسرا ابو سفیان ہے, تو کس سے میں شادی کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو جہم تو اپنی لکڑی کندھے سے رکھتا ہی نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں, یا تو مارنے والا بہت ہے, یا زیادہ سفر کرنے والا ہے, کیونکہ مسافری اور لکڑی ہمارے کندھے پر رکھ کے سفر چلتا ہی رہتا ہے, اور دونوں جو ہے یعنی شادی کے لیے مناسب نہیں ہے, نہ مارنے والا خاوند اور نہ ہی زیادہ سفر کرنے والا خاوند جو ہے مناسب نہیں ہے. اور جو ابو سفیان ہے وہ شحیح ہے, یعنی بخیل شخص ہے, مشورہ دیا فلان سے زید غلام سے شادی کر لے. اور پھر ابو سنابل کا قصہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ایک صحابیہ فرماتی ہیں, حاملہ تھی, ان کا خاوند مر گیا, اور حمل کے وضع کا جو وقت ہے وہ 15 دن کا ہے, تو 15 دن کے بعد حمل جو ہے نا وضع کر لیا اور ڈلیوری ہو گئی, تو ابو سنابل آ کے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تم ذرا تیار ہو کے بیٹھی ہو, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری شادی ہو جائے گی؟ تمہاری شادی ہرگز نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہاری عدت پوری نہ ہو جائے, تمہارا خاوند مر چکا ہے, یعنی 4 مہینے 10 دن جب تک پورے نہ ہو جائے. چنانچہ وہ جاتی ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ابو سنابل نے یوں کہا, میری حالت یہ ہے کہ 15 دن ہوئے, وضع حمل ہو چکا ہے, خاوند کی عمر 15 دن ہوئے. تو ابو سنابل یہ کہتا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کذب ابو سنابل, ابو سنابل نے جھوٹ بولا. ابو سنابل صحابی ہے, لیکن یہ بات جب یہاں پر بغیر علم کی بات کی ہے تو بات تو جھوٹی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے تو انہوں نے جھوٹ بولا, لیکن کیا اس کی صحبت ہی ختم ہو گئی, ان کا سارا علم ہی ختم ہو گیا, بدعتی ہو گئے؟ نہیں, ہرگز نہیں, وہ اہل سنت میں سے ہیں, بلکہ سردار اہل سنت کے صحابی ہیں. یہاں پر غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اس شخص کی بات, یہ بات نہ مانو, یہ غلط بات کر رہا ہے, یہ علم کی بنیاد پر نہیں ہے یہ بات, یہ غلط بات کر, اس بات سے بچو, اور تم جاؤ اگر کوئی رشتہ تو مجھے بتانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے, صحیح سنت سے ثابت ہے. تو یہاں پر دلیل ہے کہ اہل سنت کا بھی رد کیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو ترازو ہے وہ یہی ترازو ہے, اہل بدعت کا رد کرتے ہیں, اہل سنت کا بھی رد کرتے ہیں, لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر وہ خارج نہیں کرتے. پھر مثال دی ہے سائل نے کہ امام نووی ہیں یا ابن حجر, حافظ بن حجر عسقلانی ہیں, یہ بھی اشاعرہ میں سے تھے, ان کا رد کیوں نہیں کرتے ہو؟ علماء نے اس کی بعض بار وضاحت کی ہے, فرق ایک بدعتی میں سے اور ایک ایسے شخص سے. نمبر ایک, اس زمانے میں اشاعرہ کا ہولڈ تھا, ان کے استاد بھی اشعری تھے, ان کے ساتھ رہتے تھے, تو انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہے, تو کچھ اشعریت ان کے اندر بھی آ گئی. نمبر دو, جیسے کہ آج دیوبندی بریلوی کہتے ہیں اشعری ماتوریدی ہیں اور اپنی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو اشعریت کی طرف, آپ کو ایک جگہ نہیں ملے گی جہاں امام نووی نے کہا کہ اشعریت کو اپنا لو یا میں اشعری ہوں ماتوریدی ہوں. انہوں نے بعض جگہوں پر طویل صفات کیا ہے, جیسے کہ صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی نے بعض جگہوں پر صفات کی طویل کی ہے, علماء نے نشاندہی بھی کی ہے کہ ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی, لیکن ان کا جو علم ہے امت نے قبول فرمایا ہے, اللہ نے ان کو قبولیت بخشی ہے, اور ان کا علم جو موجود ہے وہ بے نظیر ہے. فتح الباری جیسے کو کتاب آج تک کسی نے نہیں لکھی, صدے گزر گئی ہیں, صحیح بخاری وہی موجود ہے, علماء آتے گئے جاتے گئے, آج بھی موجود ہیں, آتے رہیں گے. فتح الباری کے بغیر تو کوئی مکتبہ سجتا ہی نہیں ہے. ایک شخص کی محنت ہے, ایک شخص محنت کی تھی, 16 سال کتاب لکھی, پھر اس شرح میں کئی سال گزر گئے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے, پھر یہ خلوص نیت کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلند درجہ عطا فرمائے. غلطیاں ان سے بھی ہوئیں، لیکن ان کے جو غلطی تھے جزوی مسائل تھے، کلی مسائل نہیں تھے. اور یہ جزوی مسائل جو اشاعرہ سے بالکل ملتے جلتے تھے، اور اشاعرہ میں ہی ان کا یعنی بعض علماء نسبت کرتے اشعری تھے، لیکن ان کی اشعریت میں اور جو بندی اور بریلوی کی اشعریت میں زمین آسمان کا فرق ہے. نہ دعوت دیتے تھے، نہ انہوں نے اپنے اشعری کو پھیلایا ہے، اور نہ ہی اس کی بنا پہ ولا اور برا کا مسئلہ قائم کیا ہے. آج آپ دیکھیں جو بندی بریلوی یا مودودی علامہ مودودی صاحب جو ہیں، ان کا کیا منہج ہے؟ بالکل سر صحیح منہج سے بالکل ہٹ کر ہے. سید قطب کی پھر مثال دی ہے کہ ان کو کیوں رد کرتے ہیں. حالانکہ مطلب سید قطب جو منہج لے کے آئے، آج اس کو امت میں اثر تو دیکھیں آپ. واللہ ایمن الظواہری ایک میگزین میں کہتا ہے کہ جہاد کی جو بنیادی تعلیمات ہے وہ سید قطب سے ہم نے سیکھی ہے، اور کتاب معالم فی الطریق اور دیگر کتابوں کا نام لیا، ڈائنامٹ کتاب نام لے کہ ڈائنامٹ کتاب سے ہم نے سیکھا ہے. اور آج دیکھیں آج امت میں قتل غارت ہو رہی ہے، اور جہاد کے نام پر دہشت گردی عام ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ انہیں کو کتابوں میں سے یہ فتنہ ہوا ہے. جب یہ فتنہ عام ہوا، اس وقت قتل عام شروع ہوا، تو پھر علماء نے بھی نام لے کے رد کرنا شروع کیا. جب فتنہ نہیں تھا تو لوگ علماء بھی نام لیتے تھے. اور من علم حجت علم لم يعلم، جس کو پتہ نہیں تھا سید قطب کون ہے، اور جس کو پتہ چل گیا وہ رد کرتا ہے، تو حجت کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس علم ہے، جو دلیل کی بنیاد پر رد کرتا ہے. اور شیخ ربیع فضل اللہ نے نام لے کے رد کیا ہے، اور دلیل کے ساتھ کہاں پر کیا کہتا ہے، یہ بات غلط کیوں ہے، اور یہ بات میری بات صحیح کیوں ہے، دلیل کے ساتھ بیان کی ہے، اور صفحہ نمبر بھی بیان فرمائے کہ کہاں کہاں پر یہ غلطی ہوئی ہے. اور اگر مسئلہ کوئی فروع مسئلہ ہوتا تو تب بھی یہ حق تھا مخالفین کا، وہ کہتے یار کیوں رد کیا ہے. ایک اور مزے کی بات دیکھیں، سید قطب عالم نہیں تھا، ادیب تھا، ادب کا ماہر تھا. اسے اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک ذہانت اور ایک لغت کا علم اور بلاغت کا علم عطا فرمایا. اور جب اس کی تڑپ ہوئی کہ شریعت کے علم میں کہ وہ داخل ہو رہا اور حاصل کیا، بنیاد پھر بھی باقی رہی، کہ بنیاد سے نہیں بات چیزیں باقی رہیں، لیکن خطرہ تب ہوا جب اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی خواہشات کی بنیاد پر تفسیر دیکھیں قرآن، فضاء القرآن تفسیر دیکھیں، عجب بات ہے. تکفیر عام ہے اس کے اندر کہ آج اذانوں کی آواز ہم سنتے ہیں اور یہ جو مجتمعات کافر ہو چکے ہیں، یہ کہاں سے بات آئی ہے، کس عالم نے کی ہے؟ اور اللہ کی تفسیر میں ایسی بات لکھنا. قرآن مجید میوزیکل نغمے ہیں، نغمے قرآن مجید موسیقی نغمے ہیں، یہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے؟ ادیب تو شاعر تو اپنی بات کر لیتا ہے، لیکن ایسی باتیں قرآن مجید کے تعلق سے کرنا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ پھر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، انبیاء کی شان میں گستاخی، یہ تمہارا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے وحیۃ الوجود کا وہ عقیدہ رکھتا ہے شخص. سورۃ الاخلاص کا آپ تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، وحیۃ الوجود بالکل واضح نظر آتی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر ورع نہ ہو تو تمہیں کفر فتویٰ لگا دیتا ہے اسی شخص پر، یہ تو وحیۃ الوجود عام نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ. تو آج ایک شخص یا بعض لوگ جو ان سے متاثر ہیں، جو ان کے علم سے یعنی منبہر ہیں، اور بس سر خم کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم لوگ غلط ہو، وہ کیوں برا والا کہتے ہو؟ تو رد علم مخالف عبادت ہے میرے بھائیو، جہاد کا حصہ ہے، اور رد علم مخالف نہیں علم منکر کا بنیادی حصہ ہے. اگر سب خاموشی اختیار کر لیں تو امت کا حال کیا ہوگا؟ آج دیکھیں کہاں تک بات پہنچی ہے. آج ہمارے بچے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے. آپ باہر جاتے تو کبھی بھی بم بلاسٹ ہو سکتا ہے. پاکستان کی حالت دیکھیں آپ، بعضو مساجد میں جانے سے انکاری ہے. کیوں بھائی؟ کبھی بھی بم بلاسٹ ہو سکتا. پہلے سے بےچارے نماز سے کتراتے تھے، اب اور بھی ان کے ایک اور بہانہ مل گئے. یہ کوئی شریعت نہیں ہے، اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کے کوئی حصہ نہیں کہ دہشت گردی کے نام پر آپ، جہاد کے نام پر آپ قتل عام کریں، مسلمانوں کو قتل عام بھی کریں. اور یہ سارا کے سارا جو پورا کوپر ملبہ جو یہ گرتا ہے سارا انہی لوگوں پر جنہوں نے یہ بنیادی تعلیمات رکھی ہیں، اور جوان نسل کو تباہ کیا ہے، برین واش کر کے اور غلط انفارمیشن دے کے اور غلط چیزیں بیان کر کے. مجھے یاد ہے میں جب سیکنڈری اسکول میں تھا تو سید قطب محمد قطب دونوں بھائی کی کتابیں جو ہے ہمارے سلیبس میں موجود تھیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اکثر لوگ، خود عربی جو لوگ کی اکثریت بھی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی اور ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں. جب بھی کوئی شخص سید قطب کے یا محمد قطب کا نام لیتا ہے جو یعنی القاعدہ کی بنیاد رکھنے والی سوچ یہاں سے آئی ہے، آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں ان لوگوں کی، واللہ عجب تعجب ہوتا ہے کہ ہم لوگ پڑھتے تھے پتہ نہیں تھا، ہمارے سلیبس میں تھا اور کئی سالوں تک لوگوں نے پڑھا ہے. جب پتہ چلا کہ آج امت میں اتنے انتشار پیدا ہو ان کی کتابوں کی وجہ سے، اب ہوش آیا ہے اور اب کتابیں بند کر دی ہے کچھ عرصے پہلے اور تبدیل ہوئی کتابیں. لیکن جو پڑھ چکا ہے وہ تو خود مر چکا ہے نا، پچھلے 20-30 سالوں سے بھی زیادہ زندگی کا حصہ ہے، 30 سال کم حصہ نہیں ہے. ایک شخص کی تعلیمات عام ہوتی رہو بچپن سے، یعنی مڈل اسکول سے لے کے پرائمری, مجھے یاد نہیں پرائمری میں ہوگا لیکن مڈل سے مجھے یاد ہے سیکنڈری لیول تک, بلکہ یونیورسٹی لیول تک بھی کی کتابیں موجود تھیں, اور وہ کتابیں شریعت کی اور ادب کے تعلق سے, شریعت کے تعلق سے تھی. تو پھر ظاہر یہ بات ہونی تھی, جب آپ کے خون میں رچ جاتا ہے کہ شخص کی فکر رچ جاتی ہے تو یہ تو ہونا تھا. اب وقت آیا ہے کہ جو غلطی ہوئی اب اس کو ٹھیک کیا جائے. اگر سب خاموش اختیار کر کے بیٹھیں گے تو کون پھر حق بیان کرے گا؟ تو اس لیے رد المخالف جو ہے وہ دین کا حصے میں سے ایک حصہ ہے, عبادت ہے, جہاد کا حصہ ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, مسائل کو سمجھنے کی اور رد کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے. اور یہ ہر بندے کا کام نہیں, یاد رکھے رد علماء کا کام ہے, آپ علماء کے پاس بات لے کے جائیں, علماء فیصلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف اور عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر ظلم نا انصافی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.